أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, کیسے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آمنوا عاشقوا, آمنا عشقنا, ایمان والو یعنی اے ہمارے عاشقو, اے ہمارے عاشقو, کتب علیکم الصیام, روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے, کما کتب جیسے کہ فرض کیا گیا تھا, علی الذین ان لوگوں پر, من قبلکم تم سے پہلے. تو یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی لوگوں پہ یہ روزہ فرض کیا تھا, اور یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لعلکم تتقون. اب اگر انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے اور اس کو تقوی حاصل نہیں ہوتا, تو اس کا روزہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کا روزہ کیسے ہوگا. جو مقصد ہے صیام کا, مقصد ہے روزے کا, وہ تو فوت ہو گیا. اس کو صرف پیاس اور بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اگر وہ شخص تقوی اختیار نہیں کرتا. لعلکم تتقون, ایام معدودات, بڑی گنتی کے چند دن ہیں, انگلیوں پہ بھی گن لیتے ہو. ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوتا کہ چاند نظر آ گیا, رمضان ختم ہو گیا. لیکن رمضان شریف روزے کا مقصد ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے, ہمیں متقی بنانا ہے. متقی کس طرح بناتے ہیں؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اور اللہ تعالی نے مسلمان کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا ہے. حلال نعمتیں, کھانا پینا سب حلال نعمتیں ہیں, اس سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں روک دیا ہے. تو جب حلال نعمتوں کی یعنی روکنے سے ہماری مشق کرائی جا رہی ہے, تو پھر جو جائز چیزیں ہیں اس سے انسان روک رہا ہے اپنے آپ کو, تو جو ناجائز چیزیں ہوں گی اس سے بدرجہ اولا وہ روک لے گا اپنے آپ کو. یہ مشق ہے, یہ روحانی اکھاڑا ہے. اللہ تعالیٰ مشق کرا رہے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں, اور جو ہمارا خارجی دشمن ہے شیطان, اس کو بھی جکڑ دیا ہے, زنجیروں میں ڈال دیا ہے تاکہ کشتی اور آسان ہو جائے. تمہارا جو ہے یہ ٹریننگ اور آسان ہو جائے, تمہارا دشمن بھی نہیں ہے, آپ ٹریننگ کرنا تو اور آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. اگر پھر بھی ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر there's none to blame except ourselves. کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم ہی. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں, اللہ کے ولی بن جائیں, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا دوست بن جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے یہ. اور یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یہ صرف غلام نہ بنے رہیں, بلکہ دائرہ غلامی سے نکل کر ہمارے دوستی کے دائرے میں داخل ہو جائیں. ہیں غلام تو رہیں گے, لیکن غلاموں کے بھی الگ الگ درجے ہیں, ہے نا. جیسے کہ انسان کا تقوی ہے, ہر شخص کا تقوی الگ الگ ہوتا ہے, یہ کلی مشقیق ہے. تقوی جو ہے کلی مشقیق ہے, ہر انسان کا تقوی الگ الگ ہوتا ہے. کہ وہ شخص ہے وہ 10% جو متقی رہتا ہے, 90% اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ 30% متقی رہتے ہیں. تو جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنی ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنی جان پیش کریں گے, اپنے حرام خواہشات کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیں گے, یعنی اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو اس کے درجے اس کے مناسبت سے ہماری جو ہے اللہ سے تعلق و دوستی ہماری ہو جائے گی. ہے نا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی تمہاری قربانی مہربانی, اس لیے کہ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے. فرماتے ہیں کہ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تو ہر شخص کو الگ الگ تجلی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جتنا زیادہ وہ اپنی حرام خواہشات کو قربان کرتا ہے, اپنے دل پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے, تو اس کے بقدر اس کو اللہ کی تجلیات عطا ہوتی ہیں. اور بعضوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں, بعض اوقات اپنے الفاظ میں یہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. وہ ہے نا, فرماتے ہیں کہ سینے میں ہے جو ہر دم تجلی کا یہ عالم, سینے میں ہر دم ہے جو تجلی کا یہ عالم, کیا عرش معلی اترایا میرے دل میں. تو کبھی کبھار تو ایسی بھی حالت ہو جاتی ہے نا, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. ستارے یہ حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے وہ آنسو ہوتے. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ یہ زمین پہ ستاروں کی مانند آسمان پہ چمکتے ہیں. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. ادھر بندے کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں, ادھر اس کی بندگی کا تارا آسمان پہ چمکنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا مشغلہ یہ ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ متقی بن جائیں. اور یہ نفس قطعی سے ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو. اس آیت سے نفس قطعی سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کی لازم فرمایا ہے. اس لیے دن کے روزہ اور رات میں قرآن کا سننا, قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حق شفاعت عطا فرمائیں گے. اب قدر ہوئی تراویح نماز کی, اب قدر ہوئی روزے کی, کہ دونوں چیزیں جو ہیں قرآن پاک تراویح نماز جو ہیں ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. لیکن جو تراویح پڑھے گا, جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, اس کے لیے ہوگا نا یہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ کہ روزہ کہے گا کہ اے اللہ, اس شخص نے آپ کے خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا, آپ اس کو بخش دیجئے. اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی. تراویح یہ کہے گی کہ رات کو 20 رکعت پڑھتا تھا, قرآن سنتا تھا, قرآن کہے گا یا اللہ, خوب ڈٹ کر افطاری کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا, لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا. سبحان اللہ. لہذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے, اس کو بخش دیجئے. روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا, یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہوگی. اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موقع ہے, ان پر جماعت تو واجب نہیں ہے. فقہ نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے, یعنی ان کی جماعت نہیں ہوتی. وہ اپنی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں جتنا قرآن یاد ہو. اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو وہ تراویح میں اپنا قرآن پڑھ لیں, اگر حافظہ نہیں ہے تو عالم ترقی سے پڑھ لیں. تو اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے, اللہ سے ڈرنے والوں کی کے پاس نہ رہے, تو روزے میں بھوک سے مرتا رہے گا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہو, خالی وقت گزارے اور دل بہلانے کے لیے نہ ہو, تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو شیخ سے محبت ابھی ہو گئی, لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہ تھی. وہ اللہ کے عذاب و غضب سے نہیں ڈرے. تو ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی, کیونکہ آخرت نیت سے ملتی ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثمرہ ہوگا. نیت اصلاح کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ اصلاح ہو جائے گی اس کی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے اصلاح کی, بس رسمی تعلق رکھ لیا شیخ کے ساتھ اور اصلاح کی فکر نہیں ہے, تو میرے دوستو کیا ہوگا کہ پھر اصلاح تو نہیں ہوگی ہماری اور ہمارے اخلاق ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ والوں کے پاس وقت لگاتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی نیت نہیں ہوتی اصلاح کی. یریدون وجہ, یعنی ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہوتی, کوئی اور شہر سے کسی اور نسبت کی وجہ سے وہ جو ہے تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی اگر تعلق قائم نہ کیا تو لوگ کہیں گے لو جی یہ تو ایسے انسان کی طرح بالکل آزاد ہے, کسی سے تعلق ہی نہیں کیا, تو لوگوں کی ملامت کی وجہ سے تعلق کر لیا اور بتانے کے لیے کہ ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے. یہ باتیں سب یہ اللہ تعالیٰ دل کے بھید جانتے ہیں کہ کس نیت سے ہم نے تعلق کیا اللہ والوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی نیت اور اخلاص عطا فرمائے کہ اللہ والوں سے تعلق ہم قائم کریں اپنی اصلاح کی غرض سے. آپ نے ڈاکٹر سے دوستی کی, ڈاکٹر جو ہے اس سے محبت کی, ڈاکٹر کے خوب پاؤں دبائے, ڈاکٹر کے سر کی مالش کی, ڈاکٹر کو ہدیے تحفے تحائف دیے اور خوب اس کی خدمت کی, لیکن آپ نے کبھی ڈاکٹر کو اپنا مرض نہیں بتایا, اپنی بیماری نہیں بتائی. ڈاکٹر کس طرح سے علاج کرے گا جبکہ آپ اپنا مرض چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ تو کیا آپ کی خدمت جو ڈاکٹر کے ہاں ہو رہی ہے تو وہ کام آئے گی؟ ہرگز کام نہیں آئے گی. اگر آپ نے تو ڈاکٹر کی قدر نہیں کی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ نے عام والے سے دوستی کی لیکن آپ نے کبھی بھی اس سے عام نہیں کھایا. آپ نے جو کباب والے سے دوستی کی, کباب پراٹھے والے ہے نا, بنس روڈ کا مشہور کباب پراٹھا ہے, اس سے دوستی کر لی لیکن کبھی بھی آپ نے اس سے جو ہے وہ پراٹھا اور کباب نہیں کھایا. تو آپ نے کیا اس کی دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ تو آپ نے اللہ والوں سے دوستی کر لی, ان کے غلاموں سے دوستی کر لی, لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی اصلاح کی بات نہیں کی, کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے, میں کیا کروں, میرے اندر یہ مرض ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کبھی بھی ان سے یعنی علاج نہیں کروایا. تو یہ دوستی میرے دوستوں کام نہیں آئے گی. ہے کام دوستی وہ آتی ہے جو سمعنا کے بعد اطعنا ہو. صحابہ کرام کے اندر یہ خاص بات تھی کہ سمعنا و اطعنا, لیکن جو منافقین ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے, سمعنا و عصینا, ہم سنیں گے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. جسم کے ساتھ قالباً وہ ساتھ رہتے تھے لیکن قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے وہ. ہاں, حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بھیج رہے ہیں گورنر کی حیثیت سے, اور آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور نصیحتیں فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ ممکن ہے کہ جب تم آئندہ سال آؤ تو اللہ کے نبی کو نہ پاؤ. حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے دنیا سے, وہ زار و قطار رونے لگے. تو ان کو تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ گھبراؤ نہیں, ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا من کانوا حیث کانوا. اے معاذ میرے قریب وہ شخص ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, میرے قریب وہ شخص ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو, کوئی بھی ہو, جہاں بھی ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں جس فضا میں رہوں, میں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. اے اللہ چاہے میں زمین میں ہوں یا ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوں یا بحری جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, اے اللہ میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. کسی وقت بھی اے اللہ میرے تقویٰ پہ لقوہ نہ گرنے پائے. کیا ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ بچہ ہماری نافرمانی کرتا ہے تو غضب میں آ جاتے ہیں, بچہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا ہے نا, اور برے برے پروگرام دیکھتا ہے, گندی فلمیں دیکھتا ہے, کبھی ہمارے چہرے پہ بل بھی آیا ہے کہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اپنی نافرمانی سے تو ہمارے جو ہیں وہ یعنی غصے سے ہماری آنکھیں لال ہو جائیں, لیکن اللہ کی نافرمانی سے ہمارے چہرے پہ بل بھی نہ آئے. میرے دوستوں یہ کیسی دوستی ہے, کیسی محبت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا, الستُ بربکم, اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا تھا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک وقت کہا کہ قالوا بلا, بے شک اے اللہ ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو نے وہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر, ان کی باتوں میں آ کر اپنے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے آپ نے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور کس سے رشتہ توڑ رہے ہیں. اللہ سے ہمارا رشتہ کٹ رہا ہے, نفس سے ہمارا رشتہ جوڑ رہا ہے, جبکہ رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہی کام آنے والا ہے. مرنے کے بعد ہمارے اللہ ہمارے کام آئیں گے, نفس اور شیطان جو ہے یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. اس لیے عقلمند وہ شخص ہے جو انجام پہ نظر رکھتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بین الاقوامی تعریف عقل کی یہی ہے کہ جو شخص انجام پہ نظر رکھتا ہے. بھائی جو آپ کام کر رہے ہو اس کا انجام سوچو, اس میں خیر ہے بلائی ہے, دنیا کی خیر ہے یا آخرت کی کوئی خیر ہے, نہیں ہے تو وہ کام کیوں کرتے ہو, ہمارا روزہ برباد ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کئی سو لوگ, سینکڑوں لوگ ان کی خانقاہ میں آ کے وقت لگاتے تھے. فرماتے تھے کھاؤ پیو سو, لیکن کوئی یہاں پہ غیر ضروری بات نہ کرنے دیکھوں پائے میں. کسی نے بھی لغو بات کی, بلا ضرورت باتیں کی, تو اس کو فوراً یہاں سے نکال دوں گا میں. زبان کے اندر ایسی بات ہوتی ہے, انسان جتنا زیادہ بولتا ہے تو اس سے نور ختم ہو جاتا ہے قلب کا, چہرے سے نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو وائز انسان ہوتا ہے, یعنی عقل مند شخص ہوتا ہے, وہ کم بولتا ہے لیکن وزن کی بات بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی فرمایا کہ جوامع الکلم عطا فرمائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ, دین جو ہے یہ سراسر کیا ہے, نصیحت یعنی خیر خائی ہے بلائی ہے. اردو کا ترجمہ ہوگا خیر خائی بلائی ہے, سراسر خیر خائی ہے بلائی ہے. یہ بتائیے اب اس کے اندر یعنی نصیحت کے معنی کیا, اخلاص. پورا کا پورا دین جو ہے اخلاص ہی اخلاص ہے. آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اس کو جا کے بتا دیں, نہ یہ کہ آپ جو ہے چرچا کریں دوسروں کو بتائیں اس کی برائی. اس کو اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ کی بات مانے گا وہ, تو آپ اس کو بتا دیں. اگر بہت زیادہ خیر خائی ہے اس کو خط لکھ دیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے جو شریعت کے لحاظ سے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, آپ اس کی اصلاح کروا لیں, اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اس کی اصلاح کروا لیں. یہ نہیں ہے کہ بس اس کی ایک برائی لے لی اور بس اس کا چرچا کر رہے ہیں, یہ بہت بڑے گناہ ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے, آنکھوں کو قابو میں رکھنا ہے اور غیبت سے بچنا ہے, ورنہ ہمارے روزہ بالکل برباد ہو جائے گا میرے دوستو. اس لیے ہمت کر کے حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشم بند و لب بند و گوش بند, چشم بند و لب بند و گوش بند, گر نہ بینی نور حق برمن بخند. اے میرے ساتھیوں, اے میرے سالکین اکرام, اے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں, اے اللہ کی طالب, اللہ کو چاہنے والوں, سنو, لب بند اپنے ہونٹ کو بند کر لو, گوش بند اپنے کان کو بند کر لو, اپنی آنکھ کو بند کر لو. یہ تین راستے ہیں, گیٹ وے ٹو دا ہارٹ, تین راستے ہیں جو ہمارے دل کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر تم اللہ کا نور اور تجلیات حق تم اپنے قلب میں نہ پاؤ تو پھر میرے اوپر ہنسنا. اپنے کان کو بند کر لیں, کسی کی غیبت نہیں کرنی, نہیں سننی ہم نے, گانے نہیں سننے, ہے نا, کوئی بھی ایسی بات نہیں سننی جو خلاف شرع ہو. اپنی زبان کو بند کر لیں, غیبت نہیں کرنی, کسی کی برائی نہیں کرنی, اور غیر ضروری کلام تو بالکل ہی نہیں کرنا. یہ مشق کر لیں جتنا ہو سکے. ایک مہینے کی ٹریننگ ہے, انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال ہمارا تقویٰ کے ساتھ رہے گا. اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عملی کے علی کا لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, قابو میں رکھو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی آفتیں لکھی ہیں زبان کی, اسی زبان کی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ بڑی بڑی آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے ایک کلمہ انسان نے کہا ایمان سے کفر میں چلا گیا, وہی ایک کلمہ اس نے کہا کفر سے ایمان میں داخل ہو گیا. ایک کلمہ جو ہے اس نے زبان سے کہا کہ برسوں کا برسوں کا برسوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا میاں بیوی کا. اور ایک ہی لفظ سے دونوں اجنبی, مرد بھی اجنبی عورت بھی اجنبی, رشتہ دار بھی الگ الگ ہیں, لیکن ایک لفظ سے وہ رشتہ ایسے قائم ہو گیا کہ بس محبت میں تبدیل ہو گیا. کیا یہ زبان کی سب باتیں ہیں؟ اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا, غیبت نہیں کرنا کسی کی, برائی نہیں کرنی کسی کی. تو یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں یہ مشق کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے زنا العین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے. اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا, کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زنا لسانی المنطق, زبان کا زنا یہ ہے کہ بابی سے، ماموں کی بیٹی سے، چچا کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، ہے نا، باتیں کرتے رہنا، گپ شپ لڑا رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے. ہاں آج کل یہ نیا طریقہ ہے، پتہ کے سامنے بات کریں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ چیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو کیا پتہ ہے، کسی کو کیا پتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. خیر عافیت کا تبادلہ ہو رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نامحرم عورتوں سے نفسانی مذاق اور اس سے گپ شپ لڑانا زبان کا زنا ہے. ہاں ایئر ہوسٹس آ رہی ہے، وہاں گپ شپ لڑائی ہو رہی ہے. آنٹی کہاں، آنٹی کیسی ہیں آپ، کیسی ہیں، آپا آپا کہہ کے چھاپا مار رہے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی کی حفاظت کرنا، جس پر تقوی حاصل کرنا فرض ہے اس کی حفاظت بھی فرض ہے، اور ایسے ذرائع جس سے ہمارا تقوی خطرے میں پڑ جائے ان سے دور رہنا بھی فرض ہے. اللہ نے لمیٹیشن رکھی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہمارے لمیٹیشنز ہیں، یہ ہمارے حدود، مقررہ حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. جب تم تقربو ہو گے تو تفعلو بھی ہو جاؤ گے، تم سے گناہ صادر ہو جائے گا. اور بدرزی کا گناہ ایسا ہے کہ پہلا سٹیشن تو یہی ہوتا ہے، نظر بازی ہوتی ہے، اور پھر یہ ایٹومیٹک خود کار سیڑھی ہے، آپ نے پہلا قدم رکھا ایسکلیٹر کی طرح، بالکل آخری مقام پہ پہنچ گئے آپ، کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو شیطان جو ہے وہ پہلا وار کرتا ہے، اپنی ہماری آنکھوں کو خراب کرتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ النظر من النظر سهم من سهام ابلیس، بد نظری جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہر میں بجایا ہوا ہے. اب بتائیں، اب یہ تیر کتنا پرانا ہے اور زہر میں بجایا ہوا ہے. تو جب انسان بد نظری کرتا ہے، کسی کی ماں، خالہ، بہن، بیٹی، پھوپھی کو دیکھتا ہے، تو سمجھو کہ شیطان نے اس کی طرف زہریلا تیر پھینک دیا ہے. بھائی زہریلا تیر لگتا ہے تو کیا پھر انسان کے کیا ہوتا ہے، زہر جو ہے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ بدنظری بھی یہ مہلک مرض ہے اتنا زیادہ. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص سے اس نے درخت لگایا اور پورا سال اس نے محنت کی، کھاد پانی دیا، اس کی نگرانی کی، اس کی جڑی بوٹیاں اور کانٹے سب نکال دیے تاکہ درخت ہرا بھرا ہو جائے، اور سال بھر کے بعد اس ظالم نے اس کو آگ لگا دی. فرمایا کہ پورے سال کی محنت اس ظالم نے ضائع کر دی. تو بدنظری کا یہ ہوتا ہے، انسان جو ہے تہجد، تلاوت، ذکر، قرآن پاک، یعنی اہل اللہ کی صحبت میں کثرت سے وقت لگاتا ہے، جتنا بھی نور حاصل ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے اس نور کو ضائع کر دیا. ابھی ہمارا واٹر بورڈ اعلان کرے کہ پانی کی ٹینکیاں بھر لو، پانی نہیں آئے گا. جناب بڑے خوش ہو کر ٹینکی جو ہے پانی کی بھر لی، اور لیکن جب صبح گئے تو دیکھا کہ پوری ٹینکی خالی ہے، پانی پورے چھت پہ بھرا ہوا ہے. کیا ہوا؟ جناب نے وہ ٹوٹیاں بند کرنا بھول گئے، تو رات بھر جتنا پانی آیا سب ضائع ہو گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن ہم سوراخ نہیں بند کر رہے جس سے ہمارے نیکیوں کا نور جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. مولانا نجرا الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تم گندم کا اور ویٹ کا جو انبار جمع کر رہے ہو، اس سے قبل تم سوراخ کو بند کرو تاکہ چوہے نہ اندر آئیں. اگر چوہے آگے تو سارا گندم کا سٹاک آپ کا لے جائیں گے وہ. تو آپ نیکیاں جمع کر رہے ہو، انوارہ دل میں جمع کر رہے ہو، اور اگر آپ نے اپنے کان کی ٹوٹی کو بند نہیں کیا، ناک کی ٹوٹی کو بند نہیں کیا، ہے نا، اور ہماری زبان کی ٹوٹی کو بند نہیں کیا آپ نے، تو اس ٹوٹیوں کے ذریعے سے ہمارا جتنا بھی جمع کردہ نور ہے وہ سب نکلتا جائے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارے نور جمع ہو رہے ہیں. پھر وہ کبھی بھی اس آیت کا مزداق نہیں ہوگا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو تام فرما دیجئے، کامل فرما دیجئے. ارے ظالم، تمہارا نور تام کیسے ہوگا جبکہ تو نے وہ ذرائع استعمال نہیں کیے جس سے نور محفوظ بھی ہو سکے. جس طرح سے اعمال ولایت کرنا ضروری ہے، اس کا محافظ کرنا بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. تو ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہم نیکی کو جمع کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے. حفاظت کیسی ہوگی؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. ہمیں یہ آسان نسخہ دے دیا ہے، جشم بند اور لب بند اور گوش بند، اپنی آنکھیں بند کر لو، غیر اللہ کی طرف مت دیکھو، ارے اپنے کان بند کر لو، غیر کو مت سنو، اپنی زبان بند کر لو، غیبت مت کرو، ایسی بے اصولی والی باتیں مت کرو. فرماتے ہیں بس یہ راستے اپنے بند کر لو تو جتنے بھی اعمال کے ذریعے سے دل میں نور بڑھ رہا ہے وہ نور انشاءاللہ تعالی دل میں جمع ہوتا جائے گا، اور پھر وہی نور جو ہے وہ آپ کے چہرے سے چھلکے گا، آنکھوں سے ٹپکے گا. وہ حضرت عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8 گھنٹے دہلی مسجد کے، جو جامع مسجد دہلی کی تھی، اس میں عبادت کر رہے تھے. 8 گھنٹے تک عبادت کرتے رہے، اللہ کا نور، دل کا مٹکا اتنا زیادہ بھر چکا تھا نور سے کہ وہ بس باہر چھلک رہا تھا، چہرے سے چھلک رہا تھا، آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. وہ اسی حالت میں گھر سے پیغام آیا کہ فرانی صاحب بلا رہی ہیں. باہر نکلے تو ایک سامنے کتا جا رہا تھا، اسی حالت میں. اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت کہ کوئی اللہ کوئی انسان ہوتا اس پہ نظر پڑ جاتی تو کتنا بڑا ولی اللہ بن جاتا وہ، ہے نا؟ سبحان اللہ. وہ کتے پہ نظر پڑ گئی، کتے پہ نظر پڑی تو کیا ہوا اس کا کتے کا. وہ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے راوی؟ مجدد زمانہ. فرماتے ہیں جہاں وہ کتا جاتا تھا، دہلی کے جتنے بھی کتے سب ان کے سامنے با ادب ہو جاتے تھے، گویا کہ وہ کتوں کا پیر بن گیا تھا. فرماتے تھے کہ ہائے، ایک آنکھ کھینچی اور فرمایا جن کی نگاہوں سے کتے محروم نہیں رہتے، ارے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہیں گے. اگر ہیں آپ صادق اپنے قرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر ہمیں سچی طلب ہے، واللہ واللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہمیں سچی طلب ہے اللہ کی، تو اس کے لیے محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے. ناممکن ہے کہ آپ کسی انسان کو مقرر کرتے ہیں، بھئی ہمارا کام کر کے آؤ، وہ آپ کے کام میں لگا ہوا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کریں گے کیا؟ مدد کریں گے. بندہ جب اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو نقد انعام دیتے ہیں. حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے کہ جو شخص میرے خوف سے من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا، جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کو ایسا، یعنی ایسا ایمان عطا فرماؤں گا کہ اس کی حلاوت وہ قلب میں محسوس کرے گا، پا جائے گا وہ. یجد وجد یجد، یعنی پا جانا، یہ محسوس کی دنیا نہیں، احساسات نہیں ہے، حقیقی طور پہ وہ پا جائے گا، دل میں مٹھاس محسوس ہوگی. املا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ جب حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی دل سے نہیں نکلتی. میرے دوستو، کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. آپ کو حلاوت ایمانی مل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی خاتمہ اچھا ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا. تو جتنی زیادہ مشقت ہم اٹھا لیں رمضان المبارک کے مہینے میں، میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ تعالی پورا سال ہمارا تقوی کے ساتھ گزرے گا اور اللہ تعالی کی بندگی کے ساتھ گزرے گا. تو اس مہینے کے اندر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ روزے کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے. تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے، کہ دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، تو اس مشقت اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کی، یوں تو روزہ کا بہت ثواب ہے کہ روزہ دار کو جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ دل کے اندر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، یہ 100% ہمارے لیے، یعنی یہ حق ہے. اس ایمان کے ساتھ انسان جو ہے یہ سوچے کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے جو ایمانن اور احتسابن روزہ رکھتا ہے. من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ احتساب کے معنی ہیں ثواب کی لالچ میں. یہ شخص نے روزہ رکھا ثواب کی لالچ میں تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بیچی زیور حصہ نمبر 3 میں حدیث نقل فرمائی ہے جس میں روزہ داروں کی ایسی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھوائیں گے اور روزے دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں پلاؤ بریانیاں اور قورمے کیا کیا نعمتیں اڑا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی اور قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا, جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا. اے اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بلا کر پھر کہیں گے لاؤ مجھے حساب دو اپنا. یہ اپنے پاس بلانا گویا کہ اللہ نے ان کو بے حساب بخش دینا ہے, سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, روزہ دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لے, تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں کتنا ثواب بھی تو ہے, ہے نا, کتنا ثواب ہے. اور جو بہت کمزور ہو, بیمار ہو, دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے, تو وہ رمضان یعنی شروع ہونے کے بعد فی روزہ 2 سیر گندم کی قیمت دے دیں, لیکن رمضان سے قبل دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوتا. اب ایک حدیث پاک ہے جس میں 2 خوشیوں کا ذکر ہے, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. سبحان اللہ, ایک دنیا میں افطار کے وقت 2 خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو. ایک جب افطاری کرتا ہے کتنا مزہ آتا ہے, ہے نا, انسان اظہار کرتا ہے کہ مؤذن صاحب جو ہے وہ اذان دیں, بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, جیسی اذان آتی ہے کانوں میں پڑتی ہے ایک دم سے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جب حلق سے اترتا ہے, سبحان اللہ کتنا مزہ آ جاتا ہے. کھجور ہے, پکوڑے ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں, تو ایک قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. پورا دن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو بس بھوک بھوک کھانا پینا سب بند, اب افطاری میں اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا تو خوب کھائے پھر مزے کرے پھر. تو ایک تو ہے کہ افطار کے وقت, دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. افطار میں روزہ دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم رہتا ہے, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو کیا پتا. افطاری کے وقت روزہ دار اور غیر روزہ دار کے چہرے سے پہچان لوگے. روزہ دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے, ایک چمک ہوتی ہے, لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں. کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی, وہاں سموسا دہی بڑے وغیرہ 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 ہر قسم کی ڈش اور فش ہو, تو کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑیں. تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطار کر کے پانی پی لیں, مسجد میں جماعت نماز پڑھ کے آئیں اور اطمینان سے کھائیں. جلدی جلدی کھانے میں پھر مزہ بھی نہیں آتا, وہ کھانا نہیں ہوتا وہ ٹھوسنا ہوتا ہے, ٹھوسنا جلد جلد ٹھوس رہے ہیں کہ ہر جتنی بھی چیزیں یہاں رکھی ہیں کہیں کسی اور کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں, اور جلدی جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے حصے میں آ جائے. ارے اللہ کے ولی, تم جاؤ نماز پڑھ کے اطمینان سے آؤ, جو تمہارے لیے یہ رزق ہے وہ تجھ کو ملے گا. وہ ایسا حوث ایسا لالچ کرنا کہ اپنا دین کا نقصان کر بیٹھنا دنیا کی خاطر, اور وہ بھی ایسی چیز کہ جو بس آج کھایا کل لیٹری میں جمع کر دیا اپنے, اس میں کیا مزہ آیا. تو 2 گناہ جو ہیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں, ایک تو ہے غیبت. غیبت بڑی خطرناک بیماری ہے میرے دوستو, جس کو اس کی عادت ہے ہمیں ہمت کر کے چھوڑ دینا چاہیے. ایسا شخص ہے جیسے کہ اس نے اپنا پورا گھر کا سامان جتنا بھی ہے وہ ٹرین میں ڈال کر اس کو لاہور بھیج دیا, اسلام آباد بھیج دیا یا دبئی بھیج دیا, ہے نا. جس سے غیبت کرتا ہے وہ ایسی کرتا ہے, اپنی ساری نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کے کھاتے میں چڑھا دیتا ہے. وہ پہلے نیکیاں کتنی ہوتی ہیں ہماری, کہ ہمارے پاس اتنے انبار ہیں نیکیوں کے. غیبت کی آپ نے کسی کی, ساری نیکیاں آپ کی جو ہیں اس کے کھاتے میں چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے مفلس کون ہیں, مفلس کون ہیں؟ فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس مفلس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو. فرمایا کہ نہیں, اب سنو, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں, روزہ, نماز, تلاوت, حج, صدقہ, خیرات سب کچھ لے کے آئے گا لیکن غیبت سے نہیں بچا, جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے. صحابہ نے پوچھا کہ زنا سے کیوں اشد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی, جس نے زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد نہیں ہے, حقوق اللہ ہے. اس نے معافی مانگ لی تو بس وہ ختم ہو گیا. لیکن جو انسان غیبت کرتا ہے وہ حق العباد ہے, جس کی غیبت کی ہے جب تک اسے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا, بشرطے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے. اگر اس کو اطلاع ہو گئی ہے تو پھر آپ اس سے معافی مانگے. اگر کسی کی غیبت کر دی آپ نے کسی مجلس میں اور اس کو معلوم نہیں ہے تو آپ اسی مجلس کے اندر اس کا دفاع کریں اور اپنا اعتراف قصور کریں کہ مجھ سے نادانی ہوگی, مجھ سے غلطی ہوگی, وہ ایسا شخص نہیں ہے, اس کے اندر خوبیاں بھی بہت ساری ہیں. ایسی جیسے مکھی ہوتی ہے, مکھی پورا جسم چھوڑ کے وہیں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے, تو یہ ظالم جو ہے اس انسان کی ساری خوبیاں چھوڑ کر ایک عیب کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو خوبیاں نظر نہیں آتی, اس کی بلائیاں نظر نہیں آ رہی, بس یہ کی برائی نظر آئی اس کو لے کے بیٹھ گیا. تو کیا ہے میرے دوستو, یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو غیبت اگر کسی کی کر لی ہے اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہیں کوئی شخص لاہور بیٹھا ہوا ہے اس کو کال کر رہے ہیں اور اس کو خط لکھ رہے ہیں, معافی نامے بھیج رہے ہیں, معاف کر دوبارہ غیبت کر دی میں نے. اگر آپ کا دوست ہوگا تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا, ارے میں تو آپ کو دوست سمجھتا تھا, آپ نے تو دشمن کا کردار ادا کیا, یہ کیا میری غیبت کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو تکلیف دی, مسلمان کو تکلیف پہنچائی آپ نے, ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ کے تعلقات بھی خراب ہو گئے, ہے نا. تو اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے, ہے نا. اگر اور اس کو اور کیا کریں گے کہ کچھ قل ہو اللہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچا دیں. قل ہو اللہ تین دفعہ پڑھ لیں, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دیں, اور پھر جس کو بھی اللہ نے جس جس کو ساتھ زیادتی کی ہو, اللہ غیبت کی ہو, کسی کے ساتھ میں نے یعنی زیادتی کر دی ہو, اے اللہ اس تین قل کا ثواب ان سب کو پہنچا دیجئے اور اللہ ان کو قیامت کے دن ہم سے راضی نامہ دلوا دیجئے. تو بھائی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ نے تین دفعہ قل ہو اللہ وہ عہد پڑھ لیا تو یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ تقسیم ہو کے ثواب ملے گا, سب کے کھاتے میں تین دفعہ قل ہو اللہ کا ثواب جائے گا. اللہ کی رحمت سے وعید ہے, اللہ تعالیٰ ہے قادر ہے کہ وہ سب کے کھاتے میں جو ہے وہ ثواب لکھ دے تین قل کا. ایک انسان یاسین سورت پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں کس کس کو بخشوں, ایک ہی یاسین ایک ہی دفعہ پڑھی ہے میں نے, اب کس کس کو میں ثواب پہنچاؤں میں؟ تو سب کو پہنچا دے, سب کے کھاتے میں سورہ یاسین کا ثواب لکھا جائے گا اور آپ کے کھاتے میں بھی کمی نہیں آئے گی, آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ آپ یعنی جو اصل مال ہے آپ کا وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کا ریٹرن بھی مل رہا ہے. کیسے بہترین ہے, دنیا میں تو آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں, انویسٹ کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے, منافع ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا اصل بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کا منافع بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہے نا. تو کتنی بڑی چیز ہے یہ ہمارے لیے میرے دوستوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی اپنی رحمت سے ہم سب کو حفاظت فرمائے. فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو. ہاں اگر اطلاع ہو گئی ہے تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہو گیا ہے, جب تک معافی نہیں مانگو گے گناہ معاف نہیں ہوگا. اور پھر کیسے پیارے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غیبت سے نفرت دلائی. ایسا عجیب عنوان قرآن پاک میں ہے کہ طبیعت میں اگر ذرا بھی سلامتی ہو تو کبھی کوئی غیبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. سبحان اللہ, اب کوئی کسی غیبت بھی نہ کیا کرے, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو. یعنی جب مردے بھائی کا گوشت کھانا تم کو ناگوار ہے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, اور مردہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, اس لیے مردے کی طرح وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر پاتا وہ. لیکن بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس ہو رہا ہے, آؤ جی اسی تسی گل کریں, او اے گل لے او گل لے, اس نے ایسے کیا اس نے وہ کیا یہ کیا وہ کیا, ہاں ہاں میں مجھے بھی شک تھا کہ اس کے اندر یہ بات ہے, میں نے بھی سنا اپنی بیوی سے کہ وہ ایسے 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 ویسے ایسے ویسے ہیں ایسے تیسے ہیں ایسے تیسے ایسے تیسے سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو. جیسے بھی ہوں لوگ بس کسی کی غیبت نہیں کرنا, اللہ کے حوالے اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ سے ہمیں اجر کی امید ہے. اپنے اعمال ہم ضائع نہیں کریں, کسی کی غیبت کر دی برائی کر دی, اگر انہوں نے برائی کی ہمارے ساتھ تو ہم ان کی غیبت نہیں کریں, برائی اگر انہوں نے کی ہے تو اس کا صلہ ان کو ملے گا. اگر ہم غیبت کریں گے بیٹھ کے ان کی برائیاں نکالیں گے انہوں نے یہ کیا وہ کیا, تو کیا ہوگا ہمارے اعمال جو تھوڑے بہت ہیں وہ ان کے کھاتے میں چلے جائیں گے, ہم بالکل پھر کیا اور یہ مفلس ہو جائیں گے, ہمارے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی. تو یہ عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ اچھائی میں دو, برائی کے بدلہ اچھائی میں دو. ہدایت کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے, ان کو آپ نے جو بھی انہوں نے کام کیے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ خیر خائی ہے, الدین النصیحہ, اسی کا نام ہے کہ دین جو ہے سراسر خیر خائی اور بلائی ہے. دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی رہے گی ہر وقت, دل تڑپتا رہے گا, دل کے اندر ایسی یعنی بے بسی کا عالم رہے گا ہر وقت کہ ہم اس کو کیا جواب دیں, وہ یہ جواب دیں گے تو ہم کیا جواب دیں, اگر وہ یہ بولیں گے ہم یہ بولیں گے, اگر وہ یہ کہیں گے ہم یہ کہہ دیں گے. اب ہر وقت مخلوق کے اندر ہی دماغ اور دل جو الجا ہوا ہے, تو بھائی پھر اللہ کے ذکر کا وقت کیسے ملے گا, اللہ کے دل کیسے خالی ہوگا, اللہ کی یاد کے لیے ہمیں کیسے فرصت ملے گی جب ہمیں ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے, ہے نا. تو ساتو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو, الہی میں رہوں بس ایک خبردار تیرا, ہے نا. ایسے بھی اہل دل ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی سے بالکل بے خبر رہتے ہیں, ان کو لوگ ستاتے ہیں کچھ نہیں ہے ان کو, بس اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہ. ہاں دشمنی خلق رحمت ہو گئی, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی, وہ اللہ کی طرف سے, یہ دشمن انہی کے ابارے ہوئے ہیں, بھلا ان کا کیا تھا کہ میرے منہ کو آتے ہیں, یہ انہی کے ابارے ہوئے دشمن ہیں. وَجْعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں, ہر نبی کے دشمن پہ, جو راستے پہ ہوگا سنت کے راستے پہ ہوگا تو اس کے دشمن ہوں گے, اس کو ستائیں گے طرز کریں گے, اس کو جملے ایسے کسیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کے ساتھ کام لینا, ادفع باللتی ہی احسن, اس کا بدلہ بلائی کے ساتھ دینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے اعلیٰ تھے, انک لعلی خلق عظیم, بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ یعنی اخلاق کو آپ کو عطا کیے گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے, اس کا مفہوم ہے. تو ہمیں اچھے اخلاق چاہیے نا, ہمیں قرب چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرما دے, ہمیں ایسی عادات عطا فرما دے کہ جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے. تو پیٹ میں روزہ اور وہ جی ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے, جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوچے گا کہ پتا نہیں بے قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. حضرت حکیم العمر کے جملہ کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے. فرماتے تھے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال. میرے دوستو یہ دیکھیں نا, ایک خمیرہ رکھا ہوا ہے, طاقت کی چیز رکھی ہوئی ہے, بوتل میں رکھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں کی باتیں جو ہیں چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا اس کو کوئی بیان کر رہا ہو تو یہ تب بھی فائدہ مند ہوگی جب ہم اس کی سن کر ہم اس پہ عمل کریں گے. عمل سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں, جو باتیں سناتا ہے سب سے زیادہ اس کی پکڑ ہوگی. ایک شخص ہے وہ خوب سوپ بنا کے, یعنی کتنی 10 مرغیاں 5, 10, 15 کتنی مرغیوں کا سوپ بنا کے پلاتا ہے وہ, کتنے انڈوں کا, دیسی انڈے بھی اس میں ڈالتا ہے اور کیسی کیسی یعنی مقویات چیزیں اس میں ڈالتا ہے, لوگوں کو پلاتا ہے, خوب تگڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظالم خود پیتا نہیں ہے, خود دبلا پتلا کمزور, پلانے والا کمزور, پینے والے ہٹے کٹے تگڑے ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ یہ ظالم خود ہی اپنے یعنی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا ہے. تو اس کا تو بیکار کیا سب کچھ, محنت دوسروں پہ, محنت کی دوسروں کے لیے اور اپنا جو ہے اپنے لیے بالکل ہی محرومی کی محرومی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو انسان جو ہے خود عمل کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں, سنانے والا اور سننے والا دونوں کو اللہ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو ایک مہینہ اللہ کے نام پر فدا رہو, ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ نفس مان جائے گا کہ کوئی بات نہیں, چلو مولوی صاحب کی بات مان لو, ایک مہینے کا تو معاملہ ہے. اس کا اثر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ایک مہینے جب تقویٰ کے نور میں رہیں گے تو رمضان کے بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوگی, اندھیروں سے مناسبت ختم ہو جائے گی. اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ احترام رمضان کے صدقے, آپ نے رمضان کا احترام کیا اس کے صدقے میں تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کل زمان ہمیں دے دے. جیسے حرم شریف کے میں لوگوں نے نظر کو بچا لیا, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ نے بیت اللہ کے پاس اپنی نظر کی حفاظت کر لی, آپ نے احترام کیا, وہ اتنا مقدس مقام ہے کہ اس کا آپ نے احترام کیا. تو اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کی برکت سے آپ کا تقویٰ فی العرب یہ ذریعہ بن جائے گا تقویٰ فی العجم کا, کہ ہمارے بندے نے ہمارے گھر کا اتنا احترام کیا ہے, چلو اس کو کل زمان, ہر زمان اور مکان اس کو تقویٰ عطا فرما دیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوب تلاوت کیجئے اس مہینے میں, خوب ذکر کیجئے اس مہینے میں. عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس مبارک مہینے میں مشق کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ, تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو پورا نہیں کرے گا تو سوچو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوں گے. لہذا اس مبارک مہینے میں فضول خرچی تو بالکل مت کریں. ہاں یاری دوستی ان سے دور رہیں, دوستوں کے پاس بیٹھو ہی مت کہ جہاں بے جا اسراف ہو جائے. اگر تھوڑی دیر بیٹھو تو کہہ دو کہ آپ رمضان کے بعد ملیں گے. ہمارے بزرگوں نے تو خطوط کے جواب بھی نہیں دیے. اس مہینے میں سب کام بالکل بند, جتنے ہو سکے تلاوت کیا, ذکر کرو, فکر, مراقبہ, تراویح کا اہتمام کریں, افطاری میں کھانے کا اعتدال رکھیں, دن بھر کا بھوکا اتنا زیادہ نہ ٹھوسیں کہ حلق تک وہی ڈڑے یعنی دہی بڑے آ جائیں اور سجدے میں دہی بڑا نکل آ رہا ہے. یہ تو سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن دہی بڑے کہتے کہ نہیں اللہ اکبر نہیں, میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. اتنا کھانے کو اکابر اور بزرگوں نے منع کیا ہے, بھائی اتنا کیوں ٹھوس رہے ہو؟ سٹاک لوگ شہری میں بھی ڈر کے مارے یعنی اتنا کھا لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھوک نہ لگ جائے. شہری کے وقت شیطان اتنا ڈراتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لو, سٹور کر لو, سٹاک کر لو. بہت لمبا روزہ ہے, 17-18 گھنٹے کا روزہ ہے, اسٹاک کر لو, گودام بھر لو تاکہ شام تک کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, پیٹ میں گڑ 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 شروع ہو جاتی ہے, ہے نا, پیٹ میں گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے, دن بھر ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, نہ تلاوت میں جی نہ ذکر میں مزہ. تو اتنا مت کھاؤ, اطمینان رکھو کوئی بھوکا نہیں مرتا. ایک دن اس پہ عمل کر کے دیکھنے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گزارش پہ عمل کر کے دیکھو, جتنی بھوک ہو اتنا کھاؤ, زبردستی مت ٹھوسو, گودام میں اسٹاک مت کرو, بعد میں کام آئے گا. نہیں, شام 5 بجے جب بھوک زیادہ لگے گی تو اس وقت صبح کا اسٹاک کیا ہوا کام آ جائے گا ہمارے شام کو. نہیں میرے دوستو, یہ اللہ کا دین ہے. آپ کے راستے میں کوئی کام کرے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بھائی, آپ کے کام سے کوئی شخص جا رہا ہو تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ تو جو اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے, خدا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں, عبادت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, اللہ ہی اس کا روزہ آسان کرتے ہیں. ہاں, تمام کافر قومیں روزے کا سن کر کانپ جاتی ہیں. مسلمان کے روزے سے یہود ہندو ڈرتے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ تراویح پڑھتے تھے وہاں پہ امریکہ میں, تو وہاں کھڑے ہوتے تراویح پڑھتے تھے تو وہ جو کرسچن لوگ ہوتے تھے عجیب تعجب کرتے تھے کہ تم لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے رہتے اتنی دیر تک, یہ عجیب تم لوگ کرتے ہو, اس میں کیا مزہ ملتا ہے آپ کو؟ تو ہم کہتے تھے خاموش رہو بھائی, ان کو کیا بتانا, ان کو کیا پتا کہ کیا مزہ ملتا ہے اس کے اندر. محبوب کے لیے اگر اعلان ہو جائے کہ سب سے زیادہ حسین لڑکی جو ہے وہ یہاں اس کمرے میں آئے گی, جس نے اس کو دیکھنا ہے آ جائیں, تو جتنے بھی مجنون پاگل ہیں دیوانے ہیں سب آ جائیں کھڑے ہونے کے لیے, لمبی کتاریں بن جائیں گی. لوگ ان سے پوچھے بھائی اتنی لمبی کتار بنا کھڑے ہو, آپ کو کیا مزہ آئے گا اس میں؟ ارے بھائی تجھ کو کیا پتا اس میں کیا مزہ آئے گا, ظالم وہ تو مرنے والی سڑنے گلنے والی لاش ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ کا عشق مولا کے کم لیلا بود, کیا عشق مولا جو ہے وہ لیلا کے عشق سے کم ہے؟ کہاں ہمارے حی و قیوم ہمیشہ رہنے والے مولا جو ہیں ان کا عشق تو کیسا ہے میرے دوستو. ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ, ہمارے پیٹ میں روزہ ہے اور ہم آپ کے لیے بھوکے ہیں, آپ کے لیے پیاس میں مبتلا ہیں, آپ کے حکم سے ہم پانی اور کھانا استعمال نہیں کر رہے, اور عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. تو یا اللہ, ان تمام فرشتوں کی برکت سے اور رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما, نفس و شیطان کے غلامی سے نکال کر اپنی سچی 100% فرما برداری والی حیات, اللہ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اور ہماری جو بیٹیاں مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, اے اللہ ان سب کو بھی اللہ والی بنا دیجئے اور اپنی محبت ہمارے سینوں میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ, اپنی رحمت سے تمام ناراضگی کے کاموں سے ہم سب کے دلوں کو نفرت اور کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما دے, اور جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اس پر عمل نصیب فرما. یا اللہ, اولیاء کی حیات اپنے دوستوں کی زندگی سے ہماری زندگی کو آشنا فرما, جو درد محبت آپ اپنے اولیاء کے سینوں کو عطا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بھی اس درد محبت سے آشنا کر دے, اور ہمیں بیگانوں سے بیگانہ کر دے اور اپنوں سے اپنا بنا لے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.